أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى درب محمد وعلى عزیزان گرامی سورہ طہٰ کی 50ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی ظاہری خلقت کا سامان عطا کیا اور اس کے بعد اس کی ہدایت کے اسباب و وسائل کو اس کے لیے مہیا کیا اور ان خمسہ مجالس اعلیٰ میں اس آئے مجیدہ کی روشنی میں ہمارا موضوع حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو انسان کے لیے لازمی جز قرار دیا ہے اگر ہدایت نہ ہو تو انسان نہ صرف یہ کہ آخرت کے لیے تیاری نہیں کر سکتا بلکہ وہ دنیا کا بھی کوئی کام احسن طریقے سے انجام نہیں دے سکتا انسان اپنے کھانے میں محتاج ہے ہدایت کا یعنی وہ انسان کے جو سن بلوغ میں قدم رکھ رہا ہے شعور کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ آداب و اخلاق کے واسطے سے ماں باپ کے ذریعے سے در حقیقت اس بچے تک اس نوجوان تک پہنچاتا ہے تاکہ اس کی تربیت ہو سکے تاکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا سب ان اخلاقیات اور شرعی آداب اور اصول کے مطابق قرار پا سکے تاکہ انسان جو ہے ہدایت کے سائے میں اپنی پوری زندگی گزار سکے درود بھیجیے محمد وال محمد اس بنا پر یہ ہدایت جو لازمی جز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی واسطے سے اور ذریعے اور توسط سے آئے گی اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلے کی ضرورت ہے اور وسیلہ یا خدا کی کتاب قرآن مجید ہے یا اور مختلف کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے کتب سماوی کے عنوان سے نازل فرمائیں یا انبیاء اور اولیاء ہیں اور ان کے بعد ختم نبوت کے بعد در حقیقت آئمہ طاہرین اور اوصیاء کا سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا یعنی یہ نظام ہدایت در حقیقت اس کی دو بنیادیں ہیں ایک بنیاد قرآن ہے قرآن کو لانے والی ہستی اور قرآن کو معاشرے میں متعارف کرانے والی ہستی ہے، اور دوسری بنیاد در حقیقت اہل بیت علیہم السلام ہیں، کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، جب تک تم ان سے تمسک اختیار کیے رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، جب تک دونوں سے تمسک اختیار کیے رہو گے رابطہ تمہارا برقرار رہے گا، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اور ان میں کبھی جدائی آ ہی نہیں سکتی یہاں تک کہ یہ ایک ساتھ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہدایت کی ذمہ داری قرآن اور اہل بیت پر ہے، اور رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کے حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہے، اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے اور ان کے ارشادات کی روشنی میں در حقیقت ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ مولا کائنات کا ایک قول ہے، اور جس میں مولا فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، انسان کے لیے کہ انسان کلام کرے تاکہ انسان جو کچھ بھی کلام کرے گا وہ اس کے معافی ضمیر کی دلالت کرے گا۔ اگر قالب اچھا ہو لیکن اس قالب میں کوئی بری چیز پوشیدہ ہو تو وہ بھی ظاہر ہو کے رہے گی، اور اگر قالب اچھا ہے اور جو کچھ اس قالب میں اچھی چیز ڈالی گئی ہے وہ بھی اچھا ہے تو وہ بھی ظاہر ہو کے رہے گا۔ یعنی انسان اپنے کلام کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، الانسان، امام علی فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب زبان کے جوہر کھلتے ہیں تو شخصیت کے جوہر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ درود محمد و آل محمد، گو کہ زبان ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، امام خمینی نے اپنی کتاب جہل حدیث میں فرمایا کہ زبان ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا، حدیث میں ہے کہ جب صبح ہوتی تو سارے آدھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ زبان مؤنث ہے اس لیے مؤنث کے لفظ کے زبان مؤنث کے طور پہ استعمال، میری زبان مؤنث کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، بہرحال مؤنث کی جو صیغے رکھتے ہیں اور موجودات صیغے رکھتے ہیں ان سے معذرت، کہ کہتے ہیں کہ محترمہ اگر آپ لائن پہ رہیں گی تو ہم سب لائن پہ رہیں گے، اب خواتین سے معذرت، چونکہ زبان مؤنث ہے اس لیے محترمہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر مذکر ہوتی زبان تو پھر میں مذکر کا کہتا کہ محترم آپ لائن پہ رہیں گے تو ہم بھی لائن پہ رہیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تمام آدھا صبح کے وقت انسان زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محترمہ آپ لائن پہ رہیں گے ہم بھی لائن پہ رہیں گے، اور آپ ڈگمگا گے ہم بھی ڈگمگا جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کی زبان کا اس کے اعضاء پر اثر ہوتا ہے۔ مخبر بدمی یہ چھوٹا سا ٹکڑا اگر حکمت الہی کے تحت گویا ہو، اگر موازین شریعت کے مطابق کلام کرے، اگر گوشت کا یہی ٹکڑا قرآنی اصولوں کے مطابق گویا ہو، تو یہی تمہاری دنیا کو بھی آخرت بھی گول و گلزار بنا دیتا ہے، لیکن اگر یہی ٹکڑا خواہشات نفسانی کے زنجیروں میں اسیر ہو کر من مانیت کرے، جو چاہے بولے، زبان کا عقل سے، زبان کا قرآن و سیرت معصوم سے کوئی تعلق نہ ہو، تو یہی ٹکڑا گوشت کا انسان کی دنیا اور آخرت کو جہنم بنا دیتا ہے۔ تو امام نے فرمایا انسان اپنی عقل کی نیچے، اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جب عام انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ بولے تو پہچانے جائے، تو وہ معصوم ہستیاں کہ جن کا کلام ہی نور ہے، کہ جن کے لیے خود امام کہہ رہے کلامکم نور، زیارت جامع کبیرہ میں امام امامت کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے، وہ کلامکم نور، آپ کا کلام نور ہے، یعنی آپ اس نورانی سلسلے سے وابستہ ہیں کہ جہاں سے اللہ نے اس نور کو، اس ہدایت کو نسلن بعد نسلن جاری رکھا ہے۔ تو اگر ان کی شناخت حاصل کرنی ہو تو یہ تو بدرج اعلیٰ ہے کہ ان کے ارشادات کو اپنے سامنے رکھا جائے، تاکہ اس طریقے سے انسان ان کی معرفت حاصل کر سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہمارا موضوع اور یہ اس کا فلسفہ ہے، لیکن کل جہاں تک گفتگو پہنچی تھی، کل کا تتمہ ہو جائے اور بعد کی تکمیل ہو جائے کہ دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی، وقت کا دامن تنگ ہو گیا تھا اور بات پوری نہیں پہنچ سکی تھی کہ دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ دلیل شرعی کے لیے ایک مثال میں دی تھی شراب کی اور پانی کی، اور دو اصطلاحیں استعمال کی تھی جو علم فقہ میں استعمال کی جاتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں معذر، ایک کو کہتے ہیں متجرری۔ معذر وہ ہے کہ جو پانی کو پانی سمجھ کے پی جائے، بعد میں معلوم ہے کہ شراب وہ عذر لانے والا خدا کی بارگاہ میں کہ خداوند اپنے عقل اپنے علم کے مطابق، دوسرا انسان جان کر بوجھ کر یقین کر کے علم کی روشنی میں کہ یہ شراب، یہ نجس، یہ مشکل، یہ نشہ آور، یہ حرام، اور پی جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ پانی تھا، تو یہ متجرری ہے۔ کیوں؟ جرأت کرنے والا ہے خدا کی ساحت و بارگاہ میں۔ جرأت کرنے والا کیوں ہے؟ جسور کیوں ہے؟ گستاخ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم نے اپنے علم اور اپنے یقین کے برخلاف عمل کیا، اس کو کہیں گے متجرری۔ متجرری یعنی جرأت کرنے والا، یعنی در حقیقت جسور، گستاخ، بے ادب انسان۔ اب یہ دونوں اگر مثالیں آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو گفتگو کو در حقیقت اس کی گہرائی کو پانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دلیل شرعی ہونی چاہیے۔ دلیل شرعی کیا ہے؟ دلیل شرعی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کام کے صحیح یا غلط ہونے پہ دلالت کرے۔ جیسے کہ کل میں نے مثال دی تھی آلات کی اور پیمانوں کی، کہ یہ ایک کلو کا پیمانہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک کلو کی، اس کے عوض ایک کلو کی جنس خریدی جا رہی ہے۔ ایک لیٹر کا پیمانہ دلالت کرے گا کہ آپ اس کے بدلے ایک کلو، ایک لیٹر کا سیال مادہ یا کوئی مایا خرید رہے ہیں، یہ دلالت کرے گا۔ دلیل یعنی آپ کے پاس کہ میرا کام اس وجہ سے صحیح ہے یا میرا کام اس وجہ سے غلط ہے، یہ دلیل ہے۔ احتجاج کرنا، اردو میں احتجاج کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عربی میں احتجاج کا معنی ہے حجت لے کر آنا۔ یعنی جب آپ ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو حجت لے کے آتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور تم ظالم ہو، تو دلیل لے کر آتے ہیں۔ روز قیامت ہم خدا سے احتجاج کریں گے، خدا ہم سے احتجاج کرے گا۔ وہاں کوئی پلے کارڈ لے کے نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ وہاں پر احتجاج دلائل سے ہوگا، گفتگو سے ہوگا۔ یعنی خدا پوچھے گا اے بندے تو نے یہ عمل کیا، دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے؟ اور خدا کی معصوم ہستیوں کو حجت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 14 معصومین کی حجت کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد انسان پر حجت تمام ہو گئی، یعنی انسان کے لیے بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ کوئی کہ جناب مجھ تک تو اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچا تھا، قرآن کا پیغام نہیں پہنچا تھا، خدا کی حجت تمام ہو گئی۔ اب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو در حقیقت آت ہو جاتی ہیں، ان سے استفادہ کرنا آپ کا کام ہوتا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہو خدا بندہ مجھ تک تو نہیں آئی تھی، اللہ کہہ کہ جناب ہم نے تو نازل کر دی تھی، تم نے کیوں نہیں لی ہدایت؟ یہ کہنا کہ جناب مجھ تک نہیں پہنچی، یہ دلیل نہیں بنے گی روز قیامت چھٹ جانے کی۔ مثال کے طور پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی بند ہو گئی، آپ نے اپنا مین سوئچ بند کر دیا، پتہ چلا بجلی آ گئی اور آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے، آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تاریکی میں، آپ سے کوئی پوچھے جناب آپ اندھیرے میں کیوں بیٹھے ہیں، محلے میں تو بجلی آ گئی، آپ کہیں گے جناب ہمارے گھر میں نہیں آئی، توجہ فرمائیے گا۔ تو وہ عقل مند آنا یہ کہے گا بھائی وہ اپنا مین سوئچ تو آن کرو تاکہ بجلی آ جائے۔ تم اب یہ کہتے رہو کہ جب بل آئے گا
اور یہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو اتنی بجلی استعمال کی ہی نہیں, تو وہ کہے جناب ہم نے تو بھیج دی تھی, آپ نے در حقیقت اپنا میٹر آن نہیں کیا تھا, تو اللہ نے تو بھیج دیا. اب اگر خود رابطہ برقرار نہ کرے قرآن و اہل بیت سے تو روز قیامت چھٹنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رابطہ برقرار, ہدایت لینی ہوگی, پڑھنا ہوگا سیرت اہل بیت کو, قرآن کو. قرآن لا کے رکھ دیجئے امام بارگاہ میں, شاہ نشین میں, جناب ہدایت مل رہی ہے. شاہ نشین سجا دی آپ کی, چاردہ معصومین کے نام کے علم بھی لگے ہوئے ماشاء اللہ سے, بڑی رونق ہے, بڑا نور ہے, بڑی خوشبو ہے. تو ہدایت نہ ملے گی, علم سجانے سے ہدایت نہیں آئے گی. ہاں علم سجانا, شاہ نشین سجانا مقدمہ بنتا ہے محبت کے اظہار کا. محبت در حقیقت بنیاد بنتی ہے قربت کی, قربت در حقیقت زمینہ فراہم کرتا ہے انسان کے لیے, انسان تاثی اور پیروی سے اپنے آپ کو اپنے محبوب کے قریب کرتا چلا جائے. یہ چیزیں بنیاد بنیں گی. تو اس بنا پر یہ کہہ دینا کہ خدا بندا تو حجت خدا مانگے گا. تو حجت کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ جناب میرے پاس یہ دلیل ہے. تو کل جو گفتگو ہم نے پیش کی تھی وہ اس کا لب لباب یہ ہے نئے سامعین کے لیے کہ ہمارے لیے کون سے امام کی سیرت حجت. ہر امام کی سیرت میں تین چار اسلوب اور طریقہ کار نظر آتے ہیں. میں بہت زیادہ تکرار اس لیے بھی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ سما خراشیوں کو اور ذہنی تھکاوٹ کا سبب نہ بن جائے. تو کون سے امام کی سیرت؟ تو دلیل یہ دی تھی کہ جناب دلیل شرعی اور وقت کے تقاضوں کے مطابق, کیونکہ ہر امام نے وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا ہے. امام حسن کا ایگریمنٹ پہ سائن کرنا, سگنیچر کرنا اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ امام نے وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا ہے. امام حسین کا مختلف اسلوب اور روش کو اپنانا اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ امام حسین نے در حقیقت زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھا ہے. امام سجاد کا گریہ اور آپ کی دعائیں اور آپ کے دوسرے کام جو کچھ بھی ہم سے پنہا رہ گئے اور ہم نے کبھی ان کو ڈسکس نہیں کیا, زیر بحث نہیں لائے امام کی سیرت کے پہلوؤں کو, وہ اس بات کے در حقیقت متقاضی ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ امام زمانے کے وقت کے مطابق. اس لیے امام کی ظاہری سیرت میں ایک اختلاف نظر آتا ہے. وہ اختلاف میں نے کل بیان کیا صرف ایک جملے میں کہ امام علی ایک دفعہ تلوار اٹھاتے ہیں, 25 سال سکوت, اس کے بعد 3 بڑی جنگیں. امام حسن وہی فوج امام حسن کے پاس, لیکن آپ جو ہیں وہ ایگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی ہے بظاہر امام کی, یعنی امام کی شہادت ہو جاتی ہے. وہی امامت جب امام حسین کے پاس آتی ہے تو آپ پہلے خطبات کے ذریعے سے اور پھر امیر شام کے قافلوں پر قبضہ کر کے اور پھر میدان منا میں خطبہ دے کر, بہت ہی سخت قسم کا خطبہ امام حسین کا موجود ہے تاریخ میں, اور اس کے بعد کربلا میں آپ کا قیام, مدینے میں جو آپ کا انقلابی پہلو تھا, حماسی پہلو تھا, وہ تمام چیزیں. تو پھر امام سجاد 35 سال کربلا کے بعد صرف گریہ کرتے رہے اور دعائیں پڑھتے رہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف گریہ کرتے رہے دعائیں پڑھتے رہے, یہ ہمارے ذہنوں میں ہے, وَإِلَّا امام نے بہت سارے کام ایسے انجام دیے جو ہم جانتے ہی نہیں. انہیں اگر آپ کسی سے کہا جائے, اب آپ تصور کیجئے کوئی آپ سے پوچھا آپ کے چوتھے امام کون ہیں, آپ کہیں گے امام سجاد. خب انہوں نے کیا کام کیا کربلا کے لیے؟ آپ کہیں گے وہ امام حسین پہ گریہ کرتے رہے دعائیں پڑھتے رہے. تو کوئی بھی پڑھا لکھا شخص, تعلیم یافتہ شخص کہے گا یہ کیسا امام ہے تمہارا جو صرف خدا سے رابطے اور اس کو اپنے ایک امام یا والد محترم پر گریے کے لگو کام نہیں تھا. بعض اوقات ہمارا خطاب, ہمارا بیان, ہماری روایات اہانت ائمہ کا سبب بنتی ہیں. وَإِلَّا امام کی اگر جد و جہد, امام کے مختلف ادواروں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اظہر من الشمس ہے کہ امام در حقیقت ایک تیر سے کئی شکار کرتا ہے. امام کا ایک عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے دسیوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اس لیے کہ امام صرف اس 10 سال کے عرصے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ امام تا قیامت جتنے بھی انسان آنے والے ہیں سب کے لیے ہدایت کا انتظام کر کے جا رہا ہوتا ہے. تو پھر کون سے امام کی پیروی کریں؟ کہا کہ اس امام کی پیروی کریں کہ وقت کے تقاضے جس کے لیے آپ سے کہیں کہ آپ اس امام کی پیروی کریں. اچھا وقت کے تقاضے کیسے اور یہ دلیل شرعی کیسے حاصل ہوگی آپ کو؟ یعنی دلیل شرعی ہونی چاہیے کہ روز قیامت آپ سے پوچھا جائے آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ کہیں گے دلیل شرعی ہے اللہ. فلا کام کیوں کیا؟ ہر کام کی ہمیں دلیل دینی ہوگی. روز قیامت انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے کام کی دلیل دے گا, ایک جملہ بھی لکھے گا روز قیامت دلیل دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی ایٹم کے, کہتے تھے کہ ایٹم توڑا نہیں جا سکتا, بعد میں کہنے ایٹم کو بھی توڑا جا سکتا ہے, الیکٹرون پروٹون نیوٹرون میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہاں تک تو سائنس پہنچ گئی, اس کے بعد نہ جانے کب کہا جائے کہ الیکٹرون پروٹون کو بھی مثال کے طور منقسم کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک تھیوری آ جائے تو کم ترین ذرہ وہی ہے ایٹم کے اندر. ایٹم وہ وجود ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن وجود رکھتا ہے, اس کا سائنسی وجود ہے, عقلی وجود ہے, منطقی وجود ہے. تو خدا کہہ رہا ہے ذرے کے برابر, ایٹم اور ایٹم سے بھی زیادہ چھوٹے ذرے کے برابر بھی کوئی برا یا اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا. اور یہ دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوگا جناب دیکھ کے گزر جائیں گے, جیسے فلم چل رہی ہو آپ اپنی مووی دیکھیں جناب اچھا میں یہ کروں یہ کروں, نہیں بلکہ وہاں حساب دینا ہوگا. فی حلالها حساب وفی حرامها عذاب. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا اگر حلال طریقے سے کمائی تو حساب دینا ہوگا, اور اگر نعوذ باللہ حرام طریقے سے کمائی تو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. فی حلالها حساب وفی حرامها عذاب. تو دلیل ہونی چاہیے, شرعی دلیل ہونی چاہیے ہر کام کے لیے. تو یہ دلیل شرعی کہاں سے حاصل ہو؟ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمارے پاس دلیل شرعی آ سکتی ہے. پہلی چیز یہ کہ عقل کے تقاضوں کے مطابق کام کیا جائے, دوسری چیز قرآن, تیسری چیز سیرت معصوم, اور چوتھی چیز وقت شناسی. وقت شناس ہو. پہلی چیز قرآن, وہ قرآن نہیں جو جزدانوں میں شہ نشین میں رکھا ہوتا ہے بلکہ وہ قرآن جس کی تلاوت کی جائے, جس کو پڑھا جائے, جس پہ عمل کیا جائے. اس لیے حدیث میں معصوم فرماتے ہیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ, قرآن لعنت کرتا ہے ان پر کہ تم رحمت خدا کے متقاضی ہو لیکن میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم رحمت خدا سے دور ہو جاؤ. کیوں؟ تو اس میں عمل نہیں ہے, فکر نہیں ہے, غور و فکر تدبر نہیں ہے. تو قرآن پہلی چیز, قرآن شناسی. اب اگر میں ان چھوٹی چھوٹی اصطلاحوں کو بھی کھولوں تو شاید پورا خمسہ میرا ختم ہو جائے اور میں جو میرا موضوع ہے اس پہ نہ آ سکوں, لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس سوال کا جواب قدر مفصل انداز سے دوں گا تو اس لیے میں بحث کر رہا ہوں, اللہ موضوع میرا کچھ اور ہے اور میں اسی طرف لانا چاہتا ہوں. آپ کو درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزانِ گرامی, اب قرآن شناسی ہونی, قرآن کے مزاج سے آگاہی ہونی چاہیے, پہلی چیز یہ. دوسری چیز جو ہمیں وقت کے تقاضوں کو سمجھنے میں مدد دے گی وہ ہے عقل, بلکہ معذرت چاہتا ہوں پہلے عقل ہے بعد میں قرآن ہے, پہلے عقل ہے, عقلی عقل کے مطابق. یعنی عقل آپ کی آزاد ہو, خواہشات نفسانی میں قید نہ ہو. ہمارا دین ہمارے مزاج کے تابع ہوتا ہے, ہماری روایات کے تابع ہوتا ہے, آبا اجداد نے جو رنگ ڈھنگ سکھا دیا ہم اس کے مطابق جو ہے وہ دین کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز عقل, دوسری چیز قرآن, اور تیسری چیز سیرت معصوم. دقت کے ساتھ سیرت معصومین کا مطالعہ, امام کی اخلاقی زندگی, امام کی سیاسی زندگی, امام کی علمی زندگی, تمام کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے. تاکہ ہمارے پاس دلیل آ سکے. یہی مختار نامہ کے جو آپ ٹی وی کی سکرین پہ آج دیکھ رہے ہیں بہت سارے امور مشتبہ امور کا آپ کے لیے آسان کر رہا ہے. اسی طرح سیرت معصومین پر جو فلمیں بنائی گئی ہیں جن کو فلمایا گیا ہے اور ان کو اس قابل بنایا گیا کہ انسان ان سب کو دیکھ سکے, دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت نے کس طریقے سے کہاں کہاں کن کن اصولوں کو اپنایا. یعنی واقعا اس پہ باقاعدہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس کے لیے باقاعدہ کلاسز ہونی چاہیے کہ ایک ماہر تاریخ آئے اور وہ بتائے کہ یہاں پر امام جو موقف اختیار کر رہا ہے اس کی وجہ کیا, اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. امام علی کی سیرت ہو, امام حسن کی سیرت ہو, یا بقیہ ائمہ طاہرین کی سیرت ہو, خواب وہ کتاب کے ذریعے سے ہو, چونکہ میڈیا کے ذریعے سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جاتا ہے, یہ بہترین وسیلہ ہے تاریخ کو سمجھنے کا. تو تیسری چیز ہے سیرت معصومین مطالعہ, مطالعہ کتاب کے ذریعے سے ہو یا ٹی وی کی اسکرین پر ہو. اور چوتھی چیز وقت شناسی. وقت شناسی کے لیے پھر جس طرح میں نے کہا کہ عقل کو آزاد ہونا چاہیے خواہشات نفسانی سے, اسی طریقے سے وقت شناس جو ہے وہ یہ دیکھے کہ اس وقت جغرافیائی حالات کیا ہیں, جغرافیائی حالات کیا ہیں. ایک وقت شناس وہ ہوتا ہے کہ اسی سے پوچھو, اس کو تجربہ اتنا ہوتا ہے, وہ آسمان کے ایک شیخ صاحب ہمارے محلے میں, ان سے پوچھتے تھے وقت کیا ہو رہا ہے, وہ جناب آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور وقت بتاتے تھے. وہ وقت شناس ہے, بھائی اس وقت دوپہر کے 12 بجنے والے ہیں, دوپہر کے 3 بجنے والے ہیں, تجربہ اتنا ہو جاتا ہے انسان کا. ایک وقت شناسی یہ ہے. وقت شناسی سے مراد یہ ٹائم ٹیبل کو دیکھنا نہیں ہے, وقت شناسی سے مراد یہ ہے وقت کے دھارے کو دیکھو, نوشتہ دیوار پڑھو, تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو جس کو کہا جاتا ہے, یعنی دیکھو کہ جغرافیائی حالات کیا ہیں, تمہارے ملک کے, تمہارے خطے کے انٹرنیشنل لیول پر کیا حالات رونما ہو رہے ہیں, سیاسی سطح پر, اقتصادی سطح پر. اور ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ علم ہو جائے کہ جو کچھ بھی سیاسی حالات ہیں اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. درود بھیجے محمد وال محمد. سیاسی حالات خطے کے, ملک کے, کہ ہمیں اس وقت کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے. ہمارے قرب جوار میں جو ممالک آباد ہیں ان کے کیا تحفظات ہیں ہمارے لیے, ان کے کیا مفادات وابستہ ہیں ہمارے ملک میں فسادات کرانے سے, بڑی طاقتوں کے کیا مفادات وابستہ ہیں ہمارے ملک میں فسادات کرانے سے, یا ہمارے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس حد تک سنجیدہ ہیں. گو کہ آپ نے دیکھا کہ جناب جب پوری قوم متحد ہو گئی تو پورے ملک میں, شاد و نادر کوئی واقعہ ہو لیکن پورے ملک میں امن و امان کی کیفیت برقرار رہی. یہ سنجیدگی عاشور کے جلوس میں کیوں نہیں آئی, یہ سنجیدگی, یہ تمام سیکیورٹی کے مسائل عاشور کے جلوس میں کیوں نظر نہیں آئے؟ اس لیے کہ حکومت کسی اور خیال میں تھی. پہلی چیز تو ان کو آپ کے جلوس سے, یا امام حسین کے جلوس سے, یا عید میلاد النبی کے جلوس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ اپنے نوٹ چھاپنے والے ہیں, یہ اپنی کرسی کو اور اقتدار کو طول دینے والے ہیں. اگر ان کا اقتدار ان جلوسوں کے تحفظ سے وابستہ ہے تو اس کو تحفظ فراہم کریں گے, اگر ان کا اقتدار کسی اور چیز کے تحفظ سے وابستہ ہے تو اس کے لیے کوشش کریں گے. بہرحال ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جناب آپ نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, آپ کا شکریہ تمام سیکیورٹی اداروں کا کہ آپ نے جو ہے وہ امن امان کی صورت برقرار رکھی اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور انسانیت کا احترام کیا گیا, امام حسین کے جلوس کا احترام کیا گیا, وہ تشکر اپنی جگہ ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کو امام حسین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ان کو رسول اللہ کے جلسے جلوس و عید میلاد النبی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ بات طے ہے, یہ اقتدار کو طول دینے کے لیے. اگر اقتدار ان کا اس چیز سے بچے تو اس چیز کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہوئے نظر آئیں گے, اگر اقتدار کسی اور چیز سے وابستہ ہو تو اس کے لیے کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی سیاسی حالات ہیں, اقتصادی حالات ہیں, ان سب کے پیچھے برتری کی روح روح کار فرما ہے، برتری کی روح، تسلط جوئی، دوسروں پر مسلط ہو جاؤ، دوسروں کو زیر نگر کر لو، دوسروں پر قبضہ کر لو، دوسروں کے افکار پر، جسموں پر، نظریات پر. اب جسموں کو قید نہیں کیا جا رہا بلکہ افکار کو، نظریات کو، عقلوں کو قید کیا جا رہا ہے. اور جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ایک تلاطم نظر آ رہا ہے، اس سیاسی جنگ کے پیچھے، اس عسکری جنگ کے پیچھے، اس اخلاقی اور ثقافتی یلغار کے پیچھے پس پردہ در حقیقت وہ تسلط جوئی کار فرما ہے جو اس وقت بڑی طاقتوں کے درمیان در حقیقت ہمیں نظر آ رہی ہے. اس بنا پر وقت شناسی کہ پہچانے انسان، تاریخ کا مطالعہ کرے، سیاست کے اسلوب کو پڑھے. میرے بزرگ نے سوال کیا تھا کہ جناب یہ وقت کے تقاضوں کا تعین کون کرے گا؟ معمولی سطح کا تعین آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بڑی نوعیت کا تعین، بڑی سطح پر قوموں کے لیے وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کا تعین وہ پڑھا لکھا طبقہ کرے گا جو ان تمام چیزوں سے آشنا ہو، عقل سے آشنا ہو، عقلی صلاحیتوں سے آشنا ہو، سیرت معصومین سے آشنا ہو، دین کے مزاج سے آشنا ہو، قرآن کے دلائل سے آشنا ہو، اور وقت شناس ہو. تب جا کر انسان کے پاس جو ہے وہ دلیل شرعی آئے گی کہ ان تمام کا نچوڑ آپ کے ہاتھ میں آئے گا. دلیل شرعی کہ عقلی صلاحیتیں اور ان سے نچوڑ، قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ، اہل بیت کی زندگی سے تجربات آپ کے پاس، اور وقت شناسی کا لب لباب آپ کے پاس. جب ان کو جمع کریں گے تو ان کو کہا جاتا ہے وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی صلاحیت اور وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی در حقیقت وہ لگن، وہ تڑپ آپ کے اندر پیدا ہوگی جو آپ کو ہر دور و ہر زمانے کامیاب و کامران کر دے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بہرحال یہ موضوع بہت وسیع ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت ساری گفتگوئی گنجائش ہے، تو بعض اوقات ممبر جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا بہت سے ایسی باتوں کی کہ جن کو یہاں ڈسکس کیا جائے. اس کے لیے ایک اور فضا ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان آزادانہ طور پر گفتگو کر سکے اور آپ آزادانہ طور پر سوال کر سکیں، یہ بہترین موقع ہوتا ہے. بہرحال ممبر حسینی کا مقصد بھی یہ کہ سمجھایا جائے، سمجھ کے کچھ اٹھا جائے. جتنی اجازت ممبر کا تقدس ہمیں دیتا ہے ہم اتنی ہی گفتگو کرتے ہیں، اور چاہتے یہی ہیں کہ ہماری بات جو اذہان میں آپ کے بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے، تاکہ ہم اس فرش ادا سے کما حق استفادہ کر سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایزان گرامی، اب آئیے اپنے موضوع کی طرف. حسین کشتی چراغ ہدایت، کشتی نجات ہے. اور میں نے کہا، امام علی نے کہا، یہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تو پھر امام جب کلام کرے گا، امام جب خطاب کرے گا، امام جب تکلم کرے گا، تو پھر وہ اس در حقیقت معرفت کو، علم کو، اس ہدایت کو ہم تک پہنچائے گا. اور اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کے کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کلام الامیر ہے، اور امیر کا کلام امیر الکلام ہے. یہ امیر کا کلام ہے، لیکن یہ امیر کا کلام امیر الکلام ہے. تمام کلاموں کا امیر امیر المومنین کا کلام ہے. اس بنا پر راہ گوشا ہے. تو میں نے جیسے وعدہ کیا تھا، آج ایک حدیث امام حسین علیہ السلام کی، امام کشتی نجات ہیں، چراغ ہدایت. تو کیسے، کس طریقے سے؟ آئیے آج امام کی دسترخوان پہ بیٹھیں اور امام سے کہیں کہ آئی مولا آج ہمیں ایک نصیحت فرمائیے، ایک ہمیں ایک دعا دیجیے، ایک زندگی کو چلانے کا اصول دیجیے. امام رضا علیہ السلام مدینے سے گزر رہے ہیں، خراسان سے گزر رہے ہیں. امام نے ایک دفعہ پردہ ہٹایا محمل کا، تو کئی ہزار کتاب اپنے ہاتھوں میں قلم لیے، امام سے کہتے کوئی حدیث ارشاد فرمائیے. تو امام سلسلۃ الذہب کی حدیث بیان فرماتے ہیں،
کہ میں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے سنا, اور سلسلہ رسول اللہ تک, رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا, جبرائیل نے لوہے محفوظ میں یہ حدیث پڑھی, حدیث قدسی, کہ قال اللہ, اللہ نے فرمایا, لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی, کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے وہ امان پا جائے گا میرے عذاب سے. امام نے پردہ گرا دیا, پھر لوگوں نے کہا مولا اور بیان فرمائیے, مولا نے ایک دفعہ پھر پردہ ہٹایا, پھر کہا بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا, لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے اور عذاب الہی سے نجات کے لیے بہت ساری شروط ہیں, شرائط ہیں, اور ان شرائط میں سے ایک میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں, ایک میں امام ہوں, یعنی امامت اس قلعہ الہی میں داخل ہونے کی شرط ہے, کہ جب تک اس شرط کو پورا نہ کیا جائے, اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے, انسان نہ قلعہ توحید میں داخل ہو سکتا ہے, نہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے نجات دے سکتا ہے. تو در حقیقت ہم کلام امام حسین علیہ السلام سے نجات کے طالب ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ قلعے میں پہنچنے کی راہیں ہموار ہو جائیں, جس کے لیے امام نے کہا امین امین عذاب, اللہ نے کہا وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے گا جو قلعہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہو جائے. تو مقصد یہ ہے کہ امام حسین, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم بچے کو مونٹیسری اسکول میں داخل کراتے ہیں, 6 مہینے میں 6 آپ کو پوئم اور نظم یاد کر کے سنا دیتا ہے. اگلے کر اگر میں بچوں سے پوچھوں امام حسین کا کوئی قول سناؤ, 2 قول کے علاوہ کسی اور کو کوئی یاد نہ ہوگا. ایک قول وہی ہے کہ حیات من الذلہ, اور دوسرا قول ہے حل من ناصر ینصرنا. اس کے علاوہ اور کیا یاد ہوگا ہمیں؟ یہ بدبختی ہے ہماری کہ چراغ تلے اندھیرا اسی کو کہا جاتا ہے, کہ اہل بیت کے کلام سے, اہل بیت کی نورانیت سے. دیکھیے اہل بیت کی ہدایت بعض اوقات ان کے عمل سے صادر ہوتی ہے, بعض اوقات ان کے کلام سے صادر ہوتی ہے. تو اہل بیت اگر آج ان کا عمل بظاہر جسم کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے, لیکن ان کا کلام تو متجلی ہے, ان کا کلام تو موجود ہے, ان کا کلام تو نور ساتھ کر رہا ہے مسلسل. اس بنا پر حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, سن لم یکن فیہ لم تکن کثیر مستمعین, جس میں 5 چیزیں نہ ہوں اس سے بہت کم خیر صادر ہوتا ہے, اس سے فائدہ بہت زیادہ تمہیں نہیں ملے گا. 5 چیزیں جس میں نہ ہوں, یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزیں تمہارے وجود میں خیر کی علامت ہیں, اور یہ خیر نہ صرف تمہیں نجات یافتہ کرے گا بلکہ تمہارے اطراف میں جتنے لوگ ہیں سب تک خیر رسانی کا سبب بنے گا. وہ کیا ہیں؟ العقل والدین والادب والحیاء وحسن الخلق. 5 چیزیں امام حسین نے فرمائی ہیں. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ یہ کتاب, معذرت کے ساتھ وہ کتاب یہ وہ نہیں ہے جس کو میں سمجھ رہا تھا, کتاب فرہنگ سخنان امام حسین علیہ السلام. یعنی امام حسین علیہ السلام کی تمام خطبات, کلمات, احادیث, کلمات قصار کو جمع کیا گیا علماء محققین نے, اور الف با حروف تہجی کے اعتبار سے, کہ الف سے مثلا اللہ, الف سے ادب, تو امام حسین نے اللہ کے بارے میں کیا کہا ہے, ادب کے بارے میں کیا کہا ہے, بے سے اگر کوئی مثلا کوئی موضوع بنتا ہے تو بے اس موضوع کے بارے میں ہم نے کیا کہا ہے, تے اگر ہے تو تے سے کے موضوع کیا بنتا ہے اس کے بارے میں ہم, یعنی حرف تہجی کے اعتبار سے, موضوع اعتبار سے در حقیقت اس کو مرتب کیا گیا ہے مختلف کتابوں میں. یہ حدیث وہاں سے میں نقل کروں, انشاءاللہ کل موقع ملا تو وہ کل کتاب لے کر آؤں گا, کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ کسی میں نہ ہو تو اس میں خیر اور خوبی کی امید نہیں ہے, بہت کم ہے. لم تکن فیہ کثیر مستمعین, یعنی اس کے سننے والے, اس کے پیچھے چلنے والے, اس کی بات کی اتباع کرنے والے, اس کے وجود سے مستفید ہونے والے بہت کم ہوں گے. العقل والدین والادب والحیاء وحسن الخلق. پہلی چیز کیا ہے؟ عقل. دوسری چیز کیا ہے؟
دین. تیسری چیز کیا ہے؟ در حقیقت امام حسین فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کہ عقل، ادب، دین، حیا، اچھا اخلاق، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ صرف کہ تم کو خیر سے آشنا کریں گی بلکہ جو تم سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی تم سے در حقیقت خیر سے مستفید ہو سکیں گے. اب یہ عقل کیا ہے؟ دیکھنے میں ایک اور حدیث ہے، انشاءاللہ کل موقع ملا تو میں کل امام رضا کی ایک حدیث ہے جس میں امام نے 6 جانوروں کے نام لیے، 6 حیوانات کے نام لیے. امام رضا کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم آل محمد، یعنی آل محمد میں عالم ترین ہستی. ہر امام کا ایک لقب مشہور ہے اس کی ایک خاص صفت کے ظاہر ہونے کی بنا پر. یہ تو تمام اہل بیت اور تمام ائمہ طاہرین عالم ہیں، عالم ہیں، بلکہ عالم ہیں، لیکن بعض ائمہ دوسرے ائمہ سے ممتاز اس لیے نظر آتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کچھ صفات ایسی ظاہر ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا لقب خاص قرار پاتا ہے. حالانکہ یہ علم امام حسین کے پاس بھی تھا لیکن وقت کے تقاضے نہیں تھے کہ امام وہاں پہ اپنے علم کو زیادہ اس طریقے سے ظاہر کر سکے. امام رضا کو موقع ملا اس لیے عالم آل محمد کہا جاتا ہے. امام رضا کہتے ہیں کہ الناس فی زماننا علی ستت شقوق یا احوال، ان کے ہمارے زمانے میں لوگوں کی 6 قسمیں ہیں. وہاں پہ امام 6 حیوانات کے نام لیتے ہیں. حدیث تمام ہو گئی، کیونکہ دیکھا جائے تو بہت معمولی سی حدیث ہے. امام نے کوئی جغرافیہ کا اصول بیان نہیں کیا، کوئی سوشل لائف کے بارے میں کوئی چیز کہی ہو، کوئی حیوانات کی زندگی کے متعلق جو اس وقت جو ہم جغرافیہ میں اور نیچر میں پڑھتے ہیں اس کے متعلق نہیں، صرف 6 حیوانات کے نام لیے ہیں. اور کوئی ظاہری سطح رکھنے والے انسان کو کہے گا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن در حقیقت امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اس کلام کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس زمانے کے حالات میں جا کر اس کلام کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے. اسی لیے بعض اوقات ہوتا ہے جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں وہ علماء کے فتوے کو چیلنج کرتے ہیں، جناب حدیث تو یہ کہہ رہی ہے اور آپ کا فتویٰ یہ کہہ رہا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کچھ نہ سمجھ ہوتے ہیں جو شریعت کو نہیں سمجھتے، جو قرآن کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں جناب بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں کہ فقہا کی مذمت میں کتابیں نکالی، جناب حدیث تو یہ کہہ رہی. اب انہوں نے ایک حدیث لے لی، ایک کتاب کی، حالانکہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ تمام کتب پر احاطہ رکھنے کے بعد، تمام کی تحقیق کرنے کے بعد ان روایات کو بیان کرنے والے راویوں کی جانچ پڑتال اور علم رجاء سے ان کی سند لینے کے بعد کتاب و سنت اور سیرت معصومین کے ظواہر الفاظ کی حجیت کو در حقیقت چھان بین کرنے کے بعد سیاق و سباق اور قرائن و شواہد کو سامنے رکھنے کے بعد کہ کہیں یہ حدیث کسی اور حدیث سے تو نہیں ٹکرا رہی، کسی اور حدیث سے تو متصادم نہیں ہے، کیونکہ کلام معصوم کبھی ٹکرا ہی نہیں سکتا، متصادم ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کہیں ہو رہا ہے تو دیکھا جائے کہ راوی کون، اپنا ہے کہ غیر ہے، غیر ہے تو قول کیسا، عمل کیسا. بعض راوی ایسے ہیں کہ جو اہل سنت ہیں لیکن قول کے اچھے ہیں، قول کے پکے ہیں، عمل اچھا، ان کی احادیث کو لے لیا جاتا ہے. تو اتنی چیزوں کے انجام دینے کے بعد کہ اتنی ہزاروں احادیث جو فقہ احادیث ہیں ان میں تحقیق کرنے کے بعد ایک فتویٰ دیتا ہے اور ایک شخص آتے کتاب چھاپ دیتا ہے کہ جناب دیکھو یہ فتویٰ یہ ہے اور حدیث یہ کہہ رہی امام کی. کتنی آسانی سے سیاق و سباق کو نہیں سمجھا. اگر امام رضا کی اسی حدیث کو جو انشاءاللہ کل بیان کروں گا، اگر ہم ظاہری طور پہ سمجھے سیاق و سباق کو نہ لیں امام کے زمانے کے حالات کو، تو پھر در حقیقت ہم نے ظلم کیا امام پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امام کے کلام کو نہیں سمجھا. معذرت چاہتا ہوں، یہ حدیث امام سجاد علیہ السلام سے، امام رضا سے نہیں ہے، تو اس کی تصحیح کر دوں.
پہلے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ نہیں یہ امام رضا کی، لیکن اب یاد آ گیا کہ امام زین اللہ عابدین کے زمانے کی ہے. امام زین اللہ عابدین کے زمانے کو اگر آپ جا کے تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ امام کا زمانہ کیسا تھا اور امام نے کیوں کہا ہے. اتنا کرفیو کا زمانہ، اختناق کا زمانہ، گلوں کو دبا دینے کا زمانہ، حق کی آواز کو ختم کرنے کا زمانہ تھا. ایسے وقت میں امام نے 6 جانور کے نام لے کر 6 طبقات کی در حقیقت ہمیں پہچان کرائی. کل انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. کیونکہ ظاہری سے اب امام یہ کہہ رہے ہیں، امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزیں جس میں نہیں ہوں گی اس میں خیر نہیں ہے، بہت کم ہوگا خیر. العقل والدین والادب والحیا اور وحسن الخلق، نیک اخلاق، یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی. اب دیکھا جائے تو امام نے 5 چیزیں بیان کر دی، لیکن بہت سادی سی حدیث ہے، لیکن ان کو کھولنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. بس آج عقل کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کروں اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس حدیث کے بقیہ الفاظ کو اور بقیہ حصوں کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ عقل کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ، اللہ تعالی نے جو پہلی چیز خلق کی وہ عقل ہے. سورہ ملک میں ہے کہ اہل جہنم سے پوچھا جائے گا آخر تم کیوں جہنم میں گئے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. عقل کو استعمال نہ کرنا کس چیز کا نقصان، کس نقصان کا سبب بنتا ہے؟ اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، کہیں گے کہ اگر ہم سن رہے ہوتے دنیا میں اور عقل استعمال کر رہے ہوتے تو ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے. جہنم کا ایک نام سعیر ہے، وہ اس کی ایک صفت ہے سعیر. بہرحال یہ بھی اس میں اگر اس کو بیان کروں تو اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. جہنم جہنم ہی نہ ہوتے ہم اگر ہم سن رہے، لو کن نسمع او نعقل، اگر سنتے اور عقل استعمال کرتے تو جہنم ہی نہ ہوتے. یہ سننا کانوں سے سننا نہیں ہے، یہ سننا دل کے کانوں سے سننا ہے. کانوں میں تو آواز آ رہی تھی ان کے، لیکن دل کے کان بند تھے، ہدایت کے لیے دروازے بند تھے. پہلی چیز اب امام ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل کے کان بند ہیں اور ظاہری کان کھلے ہوئے ہیں تو پھر یہ جائے پریشانی ہے، یہ جائے نگرانی ہے کہ انسان پریشان کہ دل کے کان بند ہیں. لو کن نسمع او نعقل، یا اگر عقل استعمال کرتے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے اولو الالباب کو، صاحبان عقل کو فضیلت دی ہے. کیسے فضیلت دی ہے؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ بشارت دو میرے ان بندوں کو جو باتیں سنتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور ان میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں. اولائک اولو الالباب، اس کے آخری آیت کا حصہ یہ ہے، یہی ہیں صاحبان اولو الالباب. اولو الالباب کسے کہا جاتا ہے؟ لب مطلب جس کو ہم کہتے ہیں، خلاصہ جس کو کہتے ہیں. جیسے بیج ہوتا ہے، بیج کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، آپ چھلکے کو نہیں کھاتے، آپ اس کے مغز کو کھاتے ہیں جس کے اندر موجود ہوتا ہے، جو اس کا گودا ہوتا ہے، اس کو لب کہا جاتا ہے. اصل مطلب، اصل جان، اصل ہستی وہ ہوتی ہے. اولو الالباب یعنی جو ظاہری چھلکوں سے ہٹ کر ظاہری غلاف اور دیواروں سے اور موانع و مشکلات سے اور حائل چیزوں سے ہٹ کر توجہ کو ہٹا کر توجہ کو اصل مطلب تک پہنچتے ہیں، اولو الالباب کہا گیا ہے. یہاں بھی امام حسین فرما رہے ہیں کہ عقل جس کے پاس نہ ہو اس سے خیر کی امید نہ رکھو. صفات بیان کی گئی ہیں امام محمد باقر سے بھی، یہ کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ عقل کی صفات کیا ہیں، عقل کا شرف کیا ہے. بہرحال بہت زیادہ اگر اس کو بیان کروں گا تو میں اپنے مقصد سے دور ہو جاؤں گا، لیکن اتنا کہ انسان اگر عقل کو استعمال نہ کرے تو پھر انسان در حقیقت خیر کی امید اس سے نہیں رکھنی چاہیے. گفتگو کو یہی روکتا ہوں، انشاءاللہ کل
عقل اور اس سے مربوط جتنے جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس کو بیان کروں گا کہ امام نے ان پانچ چیزوں کا جو خلاصہ پیش کیا ہے اس کے پیچھے کون سا راز زندگی پوشیدہ ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں امام. بھائی عقل ہم بھی جانتے ہیں, عقل دین بھی جانتے ہیں, ادب بھی جانتے ہیں, حیا بھی جانتے ہیں, اچھے اخلاق بھی جانتے ہیں, یہ تو کوئی نئی چیز تو نہیں بیان کی نعوذ باللہ امام حسین نے. اگر میں سادی سی نگاہ سے دیکھوں, خوب امام کا کوئی قول حجت سے خالی نہیں ہوتا, حکمت سے خالی نہیں ہوتا, تو پھر امام کیا کہنا چاہتے ہیں ان پانچ چیزوں کے در حقیقت اندر امام نے کون سا سمندر سمو دیا ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ مجلسوں کا اعجاز ہے, یہ فرش ادا کا اعجاز ہے کہ جو ہمیں کلام نور سے در حقیقت مرتبط کرتی ہیں تاکہ ہم ان کلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو نورانی بناتے چلے جائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پھر اگر انسان ان احادیث کو پڑھنے کے بعد ہی کہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے, کشتی نجات ہے, تو پھر لطف آئے گا انسان کو کہ کیسے کشتی نجات ہے, کیسے چراغ, یہ کون سا چراغ ہے جس کو بجھانے کے لیے یزید نے پوری کوششیں کی ہیں, یہ کون سی کشتی ہے جس کو دریا میں غرق کرنے کے لیے ظلم و ستم کے در حقیقت پہاڑوں میں توڑا گیا. لیکن یہ وہ چراغ الہی ہے جو ان پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا. ظلم و ستم, پابندیاں, زنجیریں, زندان, تلوار, بھوک, پیاس, غریب الوطنی, بے کسی, بے کفنی, بے لباسی, یہ تمام چیزیں حسین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. حدیث میں ہے کہ جیسے جیسے مصائب عاشورہ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا, امام کی روحانی کیفیت میں ایک نورانیت کو درک کیا جاتا تھا, بڑھتی جاتا تھا امام کا سرور کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ میں اپنے خدا سے, اپنے محبوب سے قریب ہوں. جتنے جتنے مصائب بڑھتے جاتے تھے, مصائب کا ایک پہلو آہو بکا کا ہے, لیکن دوسرا پہلو یہ کہ اپنے رب سے قریب ہونا ہے. بس عزیزان گرامی, یہ کشتی نجات ہے, یہ چراغ ہدایت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ کربلا والے امام حسین کو بھول سکے, نہ اسیران کربلا نے کسی موقع پہ امام حسین کو فراموش کیا, نہ زندان شام میں آنے کے بعد حسین کو فراموش کیا. اور جب یہ چہلم منانے آئے ہیں جب بھی فراموش نہیں کیا, جب یہاں سے گئے جب تک حیات رہی ان اسیران کربلا کی, یہ امام حسین کو یاد کرتے رہے. یا زہرا ابد واللہ ما ننسا حسینہ, یہ وعدہ ہے ہمارا کہ ہم حسین کو نہیں بھولے. عاشور کا دن ہے, یہ چہلم کا دن ہے, علامہ بحر العلوم پائے پیادہ, بہت بڑے مجتہد گزرے پائے پیادہ, آپ حرم حسینی میں داخل ہوئے, ابھی آ کے بیٹھے تھے کہ دیکھا کہ وہ ماتمی عزدار ایک دفعہ بھاگتے ہوئے حرم کے گر چکر لگا رہے ہیں, ابدا واللہ ما ننسا حسینا, اے فاطمہ زہرا ہم آپ کے حسین کو بھولے نہیں ہیں. بس یہ عجیب دیکھا عالم, تو علامہ بحر العلوم نے اپنے امامے کو اتارا, اپنی ابا کو اتارا, اپنی قبا کو اتارا, اور اسی سادے سے لباس میں در حقیقت اس انجمن کے ساتھ شامل ہو گئے جو دسر و سینہ پیٹتے ہوئے کہہ رہے ابدا واللہ ما ننسا حسینا. اور ایک دفعہ حرم حسین کے چکر لگانے کے بعد جب بین الحرمین یہ کارواں نکلا تو علامہ بحر العلوم سر و سینہ پیٹتے ہوئے اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب ماتم ختم ہو گیا تو آپ دوبارہ امام حسین کے حرم میں آئے, آپ نے اپنے ابا کو پہنا, اپنی قبا کو پہنا اور اپنے امامے کو پہنا. اب جو شاگرد موجود تھے ایک دفعہ پریشان ہو گئے, کہنے لگے علامہ استاد محترم ہم نے آج تک آپ کو اس عالم میں نہیں دیکھا کہ آپ اس طریقے سے بےتاب ہو کر ماتم و سینہ کر رہے ہو, کہ آپ نے اپنے سر کو برہنا کر دیا ہو, آپ نے اپنی قبا کو اتار دیا ہو, آپ نے اپنی ردا کو اپنے تن سے جدا کر دیا ہو. کہا کہ میں تو یہ آ کر بیٹھا تھا لیکن میں کیا کروں جب میں نے فرزند زہرا امام زمانہ کو اس عالم میں دیکھا کہ میرے زمانے کا امام سر و سینہ پیٹتے ہوئے کہہ رہا ہے یا زہرا ابد واللہ ما ننسا حسین. حسین کا ماتم کرتا ہوں. یہ وہ غم ہے جس میں امام زمانہ آپ کے ذات شریک ہے. اور کیا کہتا ہے میرا امام, اے میرے جد حسین میں آپ پہ گریا کروں گا, اور جب آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو رہوں گا. اللہ اکبر, نہ جانے کون سا غم ہے جو امام زمانہ کو رلاتا ہے. شاید علی اصغر کی شہادت ہو, شاید علی اکبر کا زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنا ہو, شاید مولا عباس کی شہادت ہو, مجھے نہیں معلوم. لیکن ہاں میرا دل کہتا ہے ایک ایسا غم ضرور ہے جس میں امام بہت گریا کرتے ہوں گے, اس لیے کہ یہ اہل بیت کی میراث نہیں ہے. کسی نے جب پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی, تو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام, کسی شہید کا تذکرہ نہیں کیا امام نے. ایک دفعہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, سر کو دکھا کے کہا سید سجاد نے, الشام الشام الشام, یہی وہ نقطہ ہے جہاں میرا امام گریا کرتا ہوگا. اور زیارت ناحیہ میں کہتا ہے میرا امام, ارے میرا سلام ان بدنوں پر کہ دھوپ کی رنگت سے, دھوپ سے جن کی جسموں کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی, میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ جن کو پامال کیا گیا. میرا امام مرثیہ پڑھ رہا ہے, اللہ اکبر. ارے میرا سلام ان بیویوں پر جو سراسیمگی کے عالم میں خیموں سے نکلی, ان کے سروں سے چادر چھینی جائے.
ولا لعنة الله على القوم الظالمين, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. ماتم حسين.